بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اللہ کے ولی ہیں اور ہمارے سوا کوئی ولی نہیں, تو اس پر حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ قل یا ایھا الذین ھادوا, یعنی یہودیوں کو خطاب کیا, ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین, تم اگر یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ تمہارے سوا کوئی اور اللہ کا ولی نہیں ہے, تم ہی ہو بس, تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. پھر حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس کی تمنا نہ کریں گے. حق تعالیٰ نے خود ہی فیصلہ فرما لیا کہ تم کر کے دکھاؤ موت کی تمنا, پھر فرمایا وہ ہرگز نہ کریں گے, اس کی تمنا وہ نہیں کریں گے بے وجہ خوف سزا کے, ان کو تو خوف ہے کہ سزا ملے گی ان کے اعمال پر, اور وہ اعمال وہ خود اپنے ہاتھوں سمیٹتے ہیں اور آگے بھیجتے ہیں, یعنی آخرت میں سب جمع ہوتا رہتا ہے جو بھی ہمارے اعمال ہیں. تو اس پر حق تعالیٰ فرماتے ہیں کرو تم تمنا موت کی, اور وہ نہیں کریں گے کیونکہ جانتے ہیں کہ ہمیں سزا بھگتنی ہوگی, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمیں سزا بھگتنی ہوگی اس لیے وہ اس کی تمنا نہیں کر سکتے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ضمناً یہ بتایا ہے کہ آخر کسی کو کوئی بات کہنی ہو, مناظرہ کرنا ہو, کسی کو دین کی بات بتانی ہو, تبلیغ کرنی ہو, تو کیسے کی جائے, یہ بھی فرماتے ہیں. اور پھر بھی فرمایا ہے ایک جگہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہی اصل چیز ہے, اس کی مثال بتائی ہے. سب کا لب لباب یہ ہے, اور یہ اصل تو اس آیت سے یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ جو ہمیں جو وحشت ہے, مسلمانوں کو بھی جو وحشت ہوتی ہے مرنے سے, وہ بدام آنے کی وجہ سے. اس کلام پاک کی اس آیت سے جو نچوڑ ہے, جو ثابت کی گئی چیز, وہ یہ ہے کہ ہمیں بھی جو وحشت ہے موت سے, وہ تو صرف اسی وجہ سے ہو سکتی ہے کہ آپ بدعمالی کی وجہ سے, اگر اچھے اعمال ہوں گے تو موت سے وحشت نہیں ہوگی, اسی کو ثابت کیا ہے. لیکن اس میں ضمناً کچھ اور باتیں آ گئیں جو بھی عرض کیا, تو انشاءاللہ دیکھیے کتنا مضمون عرض کر سکتے ہیں اس وقت میں. فرماتے ہیں کہ ملومت رحمۃ اللہ علیہ کہ آخرت کو بھول جانا, خوف نہ کرنا اور موت کو یاد نہ کرنا, اس کی شکایت ہے مسلمان, اس کو وہ بھولیں گے. فرمایا یہ ایک بہت اہتمام والا مضمون ہے, اور اس وقت اس کی زیادہ ضرورت ہے چونکہ آج کل غفلت ہو گئی ہے, آخرت کو لوگوں نے بھلا دیا ہے, اور اعمال و افعال کے حساب پر نظر نہیں ہے کہ جب ہم جو اعمال اور افعال کر رہے ہیں ان کا حساب ہونا ہے, نظر نہیں ہونا, یہی سبب غفلت ہے. تو غفلت کا سبب اصل میں موت کو بھلا دینا ہے, اور یہی سبب اکثر امراض کا ہے. یہ جو امراض نفس ہیں ان کا سبب بھی غفلت ہے. اس لیے ضرورت ہے اس امر کی کہ موت کو یاد دلایا جائے اور غفلت سے متنبہ کیا جائے. جب یہ کمی دور ہو جائے گی تو نافرمانی اور گناہ خود ہی دور ہو جائے گا. نافرمانی اور گناہ کی تو بس ایک ہی وجہ ہے کہ موت اور موت کے بعد جو ہونا اس کی فکر نہیں, بے پرواہ ہو گئے ہیں, اسی کو غفلت کہتے ہیں. میں نے کئی بار عرض کیا کہ غفلت کی دو شکلیں ہیں, دو صورتیں ہیں. ایک غفلت تو یہ ہے کہ بندہ آخرت سے ایسا غافل ہوا کہ وہ اللہ تعالی کے حکم کو معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا, ایسی بھی غفلت ہے. شادی ہو رہی ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے, اس میں معاملات ہیں, تعلقات ہیں, اخلاق ہیں, لباس ہے, وضاقتہ ہے, سب میں اسلامی احکام ہے, پرواہ ہی نہیں ہے اس کی کہ ہم معلوم بھی کریں. اور پھر دوسری غفلت کی شکل یہ کہ معلوم تو ہے لیکن اس سے بے اعتنائی ہے, اس کے خلاف کرتے ہیں. جانتے ہیں, جانتے ہیں کہ تکنے سے نیچے پیجامہ لٹکانا حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ یہ دوزخ میں جائے گا, تو وہ تو جا کے رہے گا, پھر بھی اس کے خلاف کرتے ہیں, کیسے ہمت ہو جاتی. نہ محرموں کو نہیں دیکھنا ہے, حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. کلام پاک میں صاف آ گیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو, خبردار حال نہ محرموں کو مت دیکھو, لیکن دیکھتے ہیں, رشتے داروں میں دیکھتے ہیں, اور پھر اب تو فحش فلمیں دیکھتے ہیں جس کی انتہائی ایسی گندی شکل ہے اس کی, اپنی نظروں کو آزاد کرنے کی اس کا کوئی حد و حساب نہیں. لڑکے ہوں یا لڑکیاں, سب آلودہ ہو جائیں, بڑے بوڑھے سب کثرت سے. ایک عالمہ کا بھی خط آیا ہے کہ اس کثرت سے لڑکیاں مبتلا ہو رہی ہیں, اس میں ہر ایک کو موبائل دے دیا گیا ہے. ان لڑکیوں کو موبائل کیوں دے دیتے ہو, ان لڑکوں کو موبائل کیوں دے دیتے ہیں ماں باپ, کس دے دیتے ہیں؟ اس میں انٹرنیٹ ہوتا ہے. ایک مرتبہ انٹرنیٹ آ گیا اور نوجوانی کے جذبات کون روک سکتا ہے؟ قصور کس کا ہے؟ قصور ہمارا ہے. کیوں دیا, بلا ضرورت کیوں دیا؟ بچے نے بڑے اچھے نمبر لے آئے, لو بیٹا موبائل یا لیپ ٹاپ, تو وہ تو اس کے لیے تو وہ تو ممکن ہی نہیں ہے. وہ تو اسکول جاتا ہے, وہاں دوسرے لڑکے ملتے ہیں, لڑکیوں کو لڑکیاں بات چیت کرتی ہیں, وہ ان کو بتا دیتی ہیں فلاں فلاں جگہ جاؤ, دیکھو بڑے مزے کی چیز ہے. پھر وہاں سے وہاں, وہاں سے وہاں, وہاں سے وہاں, کوئی نہیں بچا ہوا ہے, کوئی بچا ہوا نہیں, نہ بچ سکتا ہے ناممکنات میں سے. اب تم آپ باپ ہیں, آپ ماں ہیں, آپ اپنی نوجوانی کا تو جائزہ لیں. آپ نے کیا کیا تھا؟ جتنے کم تھے ریسورسز اس زمانے میں, اسی سے کیا کیا آپ نے؟ خود جائزہ لیں اپنا, غریبان میں منہ ڈالیں. تو آپ نے خود دیکھا کہ ہمیں جو آزادی دی گئی اس سے ہم نے کیا کیا. تو آپ بچوں سے کیا توقع کرتے ہیں؟ بچوں کو ایک مرتبہ موقع دے دیا گیا تو وہ تو جائیں گے, اس میں جائیں گے. ذمہ دار ماں باپ ہے, سب مواوضہ ہوگا, ماں باپ سے ہوگا. کیوں دیا تھا تم نے ان کو موبائل, کیوں دیا تھا لیپ ٹاپ؟ اگر ضروری کام ہے تو نگرانی کرو, سر پہ رہو بالکل سوار. یہ بے حیائی پھیل رہی ہے, اور اس کے بعد اس کے اثرات اتنے خراب ہیں, اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, گھر میں نحوست پیدا ہوتی, سب کچھ ہے. یہ غفلت کی شکل ہے نا. احکام جانتے ہوئے, اللہ کا حکم جانتے ہوئے عمل نہ کرنا, یہ غفلت کی شکل ہے. کیوں؟ موت کی یاد نہیں ہے. موت کی یاد کی بھی قسمیں ہیں. اب تو موت تو یہ ہے کہ ٹیلی ویژن کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں, ایک حادثہ ہو گیا اور موت ہے, لاش کو بھی دیکھتے ہیں, زخمی کو بھی دیکھتے ہیں, مرنا ہوا دیکھتے ہیں. تو موت تو سامنے ہے, کیا اثر ہوتا ہے اس کا؟ کچھ اثر نہیں ہوتا. ذرا کہ موت کا اثر جو مطلوب ہے وہ کچھ اور ہے. فرماتے ہیں موت کا یاد کرنا ضروری ہوا, یعنی یہ یاد کرو کہ اعمال جو ہیں ہمارے, یہ موت کے وقت یہ عذاب دیں گے. عقیدہ ظاہر سی بات ہے, صاف حدیث شریف ہے کہ بدعمالی کا موت کے وقت بھی عذاب ہوگا, قبر میں بھی ہوگا, اور حشر میں بھی ہوگا, ہر جگہ ہوگا, کوئی روک نہیں سکتا. تو فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے موت کا یاد کرنا ضروری ہوا, اور موت کو یاد نہیں کرتے بوجہ توحش کے, کہ اسے وحشت ہوتی ہے. کسی کو کہہ دو کہ بھائی ذرا مراقبہ کیا کرو موت کا, مجھے حضرت نے 20 منٹ بتایا تھا, 5 منٹ نہیں کر پاتے, سب چیزوں کا کر لیں گے, اس کا اہتمام نہیں کریں گے. تو پس توحش کا سبب کیا ہے, اس کی علت کیا ہے, اس کو نکالنا ضروری ہوا کہ آخر موت کی یاد سے جب توحش ہے, اور موت کی یاد ہی وہ علاج ہے, یعنی وہ جو وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم موت کو یاد نہیں کرتے, وہ ہمارے خراب اعمال ہیں. بس اعمال کی اصلاح اس کا علاج ہوگا, اس سے بجائے وحشت کے موت سے انس ہو جائے گا. واحد یہی شاید سے تو یہی ثابت ہوتا ہے. چنانچہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں, حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, وہ اسی مضمون کے متعلق ہیں. اس میں ان یہود کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے, ان یہود کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے. یہ مخالفت کے بارے میں کلام پر, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف من بن جانا حیرت کی بات ہے. یہود اور نصارہ مخالف بنے, مسلمان آج کا مخالف بنا ہوا ہے. مسلمان آج کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر تعلیم کا مخالف. انا للہ و انا الیہ راجعون, ڈنکے کی چوٹ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی مخالفت. اور ہمارے رشتے دار اور اقارب کرتے ہیں, اور ہمارا منہ بند, سکوت. جن کے اوپر زور ہے وہاں بھی سکوت ہے, کا معمولی غم کی بات ہے. خود مخالفت کر رہے ہیں, اولاد مخالفت کر رہی, منہ بند ہے, روک نہیں سکتے. جب چھوٹا تھا بچہ اس وقت نہیں روکا, اب بڑا ہو گیا, بڑا ہونے کے بعد اب کہاں روکتا ہے, اب کہاں سے روکتا ہے, چھوٹے کو نہیں روکتا. حکیم الامت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی چھوٹا تھا جب پودا تھا, اس کو تم نہیں اکھاڑ سکے, تو اب بڑے درخت کو اکھاڑ لو گے تم, بڑے درختوں کہاں سے اکاڑو گے؟ تو اس آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے یہودیوں کو مخاطب کر کے حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو اس کا امتحان یہ ہے کہ موت کی تمنا کرو, اور اس کے بعد فرما دیا کہ تم کبھی موت کی تمنا نہیں کر سکو گے کہ تمہارے اعمال اس قابل ہی نہیں ہیں, تم جانتے ہو تمہیں اس پہ سزا ملے گی. پھر حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ایک ضمنی بات کہتے ہیں, لیکن ہے بات وہی کہ موت کی یاد نہ ہونے سے یہ ضمنی بات بھی تو تسلیم نہیں کرتے. تو فرماتے ہیں اس آیت میں گرچہ کہ اصل نصیحت تو یہ ہے موت کی تمنا اپنے آپ کو تم عظمت تول کے دیکھ لو, موت کی تمنا کر سکتے ہو. اس میں حضرت نواب اشرف علی خان قیصر صاحب یاد آ گئے, مجھ سے کہنے لگے ایک مرتبہ ہم لوگ میں حضرت کے پاس گیا, تنہائی میں بیٹھا ہوا تھا, ساتھ حضرت ہمیشہ مجھ کو ساتھ بیٹھا لیتے تھے, حالانکہ میں نیچے بیٹھنا چاہتا تھا اوپر بیٹھا دیتے تھے صوفے پہ, ساتھ بیٹھا لیا اور کہنے لگے کہ بھائی حسن امام صاحب, مجھے بھائی کیا ان کے سامنے, بھائی حسن امام صاحب اب تو جی میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان ہی دے دوں, بس جان ہی دے دوں. آج ہمارا حال دیکھیے ذرا, ہاں بس یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایسی ناقدری کی ہے کہ مدینہ منورہ چلے جائیں گے, وہاں پہ تصاویر کشی کریں گے, عین مواضع شریف پہ اللہ کے غضب سے ڈرتے نہیں ہیں, گندے گندے خیالات, برے برے دماغ میں پلان, آئندہ گناہ کے ارادے ان کے ساتھ پہنچتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا ارادہ لے کر چلے جا رہے ہیں مدینہ منورہ. کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. کس کے پاس جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ انہی کی مخالفت کرتے ہو, ان کے مواضع شریف پہ جا کے تم سلام عرض کرتے ہو. ہمارے حضرت مولانا فقیر محمد صاحب تشریف لائے ہوئے تھے, وہ حضرت نواب اشرف علی خان قیصر صاحب نے قصہ بتایا کہ حضرت مولانا فقیر محمد صاحب بڑے صاحب کش بزرگ تھے اور بڑا مقام تھا ان کا, ان کے جیسے تو خیر اب ہو ہی نہیں سکتے لوگ. تو وہ تشریف لائے تھے مکہ مکرمہ سے, یعنی حج اور عمرہ وغیرہ کر کے 6 مہینے رہ کے وہ جاتے تھے واپس. تو ایک شخص آئے کہنے کہ حضرت مجھے, میں آپ تشریف لا رہے ہیں وہاں سے, میں بھی عمرہ کر کے آیا ہوں, اور داڑھی اس کی شریعت کے مطابق نہیں تھی, ایک مٹھی داڑھی جو ہونی چاہیے ویسے نہیں تھی. اور قصہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے بعض حضرات کے یہاں پہ بالخصوص ایسے ہوتے ہیں, بہت ذرا سے بال ہوتے ہیں, تو ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے انہوں نے سوچا کہ 2-3 بالیں انگلی میرا پیٹا توڑ دیا کہ اس سے کیا ہوتا ہے. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر, اتنی بڑی محرومی ہوئی. تو یہ جو صاحب تھے کہنے کے حضرت میں وہاں گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواضع شریف پہ گیا, وہاں سلام عرض کر کے آیا, یہ ان کو بتا رہے, اور داڑھی شریعت کے مطابق نہیں تھی. تو حضرت مولانا فقیر محمد صاحب نے فرمایا کہ بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت شفیق ہے, بہت کریم ہے, جب تم نے سلام عرض کیا ہوگا ضرور انہوں نے جواب دیا ہوگا, لیکن منہ پھیر کر جواب دیا ہوگا, تمہاری طرف نظر نہیں کی. اب اس میں فرما رہے کہ اس آیت میں گرچہ کے اصل موضوع تو یہ ہے, لیکن ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں لوگوں کو تبلیغ کرنے کی کیا طریقہ ہونا چاہیے لوگوں کو حق بات بتانے کا, اس کی تعلیم بھی کی ہے, جیسے اس میں کی گئی کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم کہتے ہو کہ تم سچے ہو تو کرو موت کی تمنا شفقت سے, اور تم نہیں کر سکو. قرآن پاک کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تبلیغ اور مناظرے کا یہ طرز نہیں جو آج کل ہم سمجھے ہوئے ہیں, بلکہ قاعدہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے, یعنی مخاطب کو اول سمجھانا, اس کے اعتراضات کو نرمی اور سکون سے دفع کرنا, اور آہستگی اور اطمینان سے بتلانا, خشونت اور تحقیر نہ ہو, تحقیر نہیں کرنی چاہیے بلکہ اظہار حقیقت ہو, سمجھ لیجیے اچھی طرح. تو یہ تو غیروں کے لیے, کاش آج کل کے شوہر اور والدین اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کم سے کم اتنا معاملہ تو کریں کہ جب ان کو سمجھائیں تو تحقیر اور خشونت کا لہجہ نہ ہو, اتنا تو ہو جب غیروں تک کے لیے یہ حکم ہے. بات اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں پر شفقت ہے, جیسی ماں باپ کی شفقت ہوتی ہے, بس شفقت میں جیسا ماں باپ کا قاعدہ ہوتا ہے کہ اچھی چیز اور اچھی عادت پر تو پیار کرتے ہیں اور بری اور مکروہ باتوں پر جھڑکتے اور مارتے بھی ہیں, مگر یہ جھڑکنا اور مارنا عداوت اور غصے کے انتقام کی وجہ سے نہیں ہوتا. دیکھ غصہ جب آ گیا تب تو غصہ تو ہے قلب میں انتقام کا جوش مارنا, اپنے نفس کو ناگوار گزری اس میں قلب انتقام کا جوش مارتا ہے تو وہ تو غصہ ہے, وہ شفقت تو نہیں. انتقام کا جوش ہی غصہ کہلاتا ہے جو دل میں پیدا ہوتا ہے, جس کو آپ ہیجان کہتے ہیں. بہت ہیجان پیدا ہو گیا, وہ ہیجان تو انتقام کا جوش ہے کہ اپنی سبکی محسوس ہوئی, چاہے بیوی کی بات سے, چاہے بچوں کی بات سے, چاہے کسی اور کی بات سے. اب انتقام کا جوش ہے, اس میں غصہ آ گیا, یہ شفقت نہیں. کہ شفقت سے مخاطب کرنے میں, شفقت سے تو مٹائی بھی کر دیتے ہیں لیکن اس میں طنز نہیں ہو سکتا کیونکہ شفقت ہے. ہاں یہ کہ ایسا کبھی نہ کیا کرو, بس سمجھ ایسا کیا, ایک جھاپڑ بھی لگا دیا, چلو ٹھیک ہے بچہ ہے یا, لیکن شفقت ہونی چاہیے دل میں. معلوم ہوا کہ شفقت الفاظ سے نہیں ہوتی بلکہ دل سے ہوتی ہے. چنانچہ مشہور ہے کہ از دل خیزت وہ بر دل ریزت, دل سے نکلی ہوئی بات دل کو لگتی ہے. شفقت میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل شکن الفاظ زبان پر نہیں آتے, دل کو شکن, دل کو توڑنے والے, ذلیل کر دیا اس کو, پھر کہاں سے اس کی اصلاح. بلکہ جو الفاظ دل سے نکلتے ہیں ان کا مفہوم خاص ظاہر میں کیسا ہی ہو لیکن شفقت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن افسوس ہے کہ ہم آداب معاشرت سے بھی واقف نہیں. ہم کو اگرچہ شریعت نے ہمارے واسطے آداب معاشرت اور آداب کلام سب سکھا دیا ہے, کلام پاک میں اور حدیث شریف میں سب آ گیا ہے, لیکن آج کوئی یہ جانتا بھی نہیں کہ شریعت نے ہم کو کیا آداب معاشرت اور آداب کلام سکھلائے. کیا یہ امر تعجب خیز نہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نماز روزے میں تو کیا اور باقی آداب اور کلام وغیرہ میں چھوڑ دیا؟ یہ بات ہرگز ٹھیک نہیں. ہم پر لازم ہے کہ ہم بالکل نمونے کے موافق بنیں. ایک صاحب کا آیا ہے خط, کسی عالم نے ان کو بتایا ہے کہ بھائی ہم پہ جو عبادات وغیرہ ہیں بس اس میں جو سنتیں ہیں یہ ہیں اصل, اور باقی سنتیں کوئی, انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی اہمیت نہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ بتانے والے ہیں. اب سنیے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں. فرماتے ہیں ہم پر لازم ہے کہ ہم بالکل اس نمونے کے موافق بنیں اور ہر امر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کریں. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام پاک میں نمونہ بتایا گیا کہ نہیں بتایا گیا؟ اگر کوئی شخص انکار کرے گا تو اس کا ایمان رہے گا, قرآن کی صریح آیت کا انکار ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ تھے, تو نمونہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس کے جیسے بنے, اسی لیے تو نمونہ سامنے لایا جاتا ہے. اسی کی مثال دیتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اس بات میں کہ نمونے کی مثال ایسی سمجھنی چاہیے کہ آپ نے کسی درزی کو ایک کپڑا نمونے کے موافق تیار کرنے کو دیا. اگر وہ درزی نمونے کے مطابق تو پورا کپڑا بنا دے لیکن ایک آستین بڑی بنا دے تو کیا اس سے آپ یہ نہ پوچھیں گے کہ یہ آستین تم نے غلط کیوں بنائی, یہ تو بالکل بیکار کر دیا؟ اس کا کیا جواب ہوگا؟ اسی طرح اگر قیامت میں تمام سوالات کو چھوڑ کر اللہ میاں صرف یہی سوال تم سے کریں کہ تم نے ہمارے اس بھیجے ہوئے نمونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیوں کیا, تو تم بتاؤ کیا جواب ہوگا تمہارے پاس؟ ہوگا جواب تو پھر کیوں کرتے ہیں خلاف؟ پھر آپ سے ساتھ ساتھ بڑے دیندار, بڑے دین کے مقتدا, کیوں شادیاں تم ایسے خلاف کرتے ہو؟ کیوں اپنا طرز عمل, کیوں گھر کے تعلقات, گھر کے اندر شرعی پردہ کیوں نہیں کرتے؟ بتاؤ کیا جواب ہے؟ دے سکتا کوئی جواب اس کا؟ اب میں کہتا ہوتا بھائی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ قرآن و حدیث کو سب سے بڑھ کر جاننے والے, وہ فرما رہے اور کیا کلام پاک میں کیا صاف نہیں آیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. وہ تو آیت تھی یہودیوں کے لیے جو پڑھی گئی کہ تم کو اگر یہ دعویٰ ہے تو تم موت کی تمنا کر کے دکھاؤ, اور مسلمانوں کو ہے کہ تم کو یہ دعویٰ ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے دکھاؤ. تم کہتے ہو کہ تم کو دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو, ایمان کی نشانی ہے اللہ سے محبت, ایمان کی نشانی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, وہ تو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں. تو ایمان کا اپنے جائزہ لو. اگر قیامت میں تمام سوالات کو چھوڑ کر اللہ میں صرف یہی سوال کریں ہمارے بھیجے ہوئے اس نمونے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیوں کیا, تو تم کیا جواب دو گے؟ اور اس کے علاوہ آپ کے خلاف, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرنے سے آپ کو اطلاع ہوتی ہے, امت کے اعمال کی اطلاع دی جاتی ہے, اور اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا ہوتی ہے, تکلیف پہنچتی ہے, تو کیسے تم امتی ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح طیبہ کو, بلکہ وہ تو حیات ہے, ان کو ایذا دے رہے ہو, ان کو ایذا دیتے ہو, ایسے اعمال کرتے ہو عین مواجہ شریف پہ جا کر, کہ جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا پہنچ رہی ہے. اور بڑا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم تو بڑے زبردست ہیں, کسی مسلمان کو بھی, کسی آدمی کو بھی انسانیت, ہم تو انسانیت کے علم بردار ہیں, ہم تو کسی انسان کو بھی ایزا نہیں پہنچانا چاہتے, اور سردار دو عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا پہنچاتے ہو. چنانچہ مرزا قتیل کا ایک قصہ ہے کہ یہ فارسی کے ایک مشہور شاعر ہیں جن کا کلام تصوف کے رنگ میں ہوتا تھا. ایران کے ایک شخص نے مرزا قتیل کا کلام دیکھ کر خیال کیا کہ یہ ضرور کوئی بہت بڑا بزرگ شخص ہے, ایسا کلام اس کا نعتیہ کلام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. یہ اعتقاد وہ دل سے لے کر ایران سے بغرض ملاقات روانہ ہوا. اتفاق سے مرزا صاحب اس وقت جب وہاں پہنچا تو حجام کی دکان میں بیٹھے ہوئے حجامت بنوا رہے تھے, اور حجام داڑھی کو چھوٹا کر رہا تھا یا مون رہا تھا. اس شخص کو دیکھ کر, یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا کہ میں تو سمجھا تھا کہ یہ اللہ والا ہے, اس کا کلام ایسا ہے, نعت لکھتا ہے, اشعار کہتا ہے, اور یہ داڑھی مڑاتا ہے. تو مرزا صاحب سے مخاطب ہو کر اس نے کہا, افسوس آغا ریشمی تراشی, افسوس تو داڑھی مڑاتا ہے, داڑھی تراشتا ہے. مرزا قتیل نے جواب میں کہا, بلے ریشمی تراشم ولے دل کسے نمی خراشم, بے شک میں داڑھی کو تو تراش رہا ہوں, اس کو تو چھوٹا کر رہا ہوں, لیکن کسی کا دل تو نہیں خراش, دل کو تو خراش نہیں ڈال رہا ہوں, کسی کے دل کو تو خراش تکلیف نہیں پہنچا رہا ہوں. جواب میں کہا, کہنے آرے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می خراشی, ارے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچا رہا ہے, ان کو امت کے اعمال کی خبر ملتی ہے, اس سے ان کو ایزا پہنچتی ہے. غرض اس کا یہ فقرہ سن کر کہ آرے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می خراشی, مرزا قتیل آہ کر کے بے ہوش ہو, اور جب کچھ ہوش آیا تو بے زبان حال کہتے تھے کہ جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی, میرا با جان جاں ہمراز کر دی, اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے کہ تو نے میری آنکھیں کھول دی اور میرا محبوب حقیق سے تو نے تعلق قائم کیا, تجھے حقیقت بتا دی کہ تم بدامالی کرو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو تم ایزا, ان کو ایزا پہنچاتے. غرض جب اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیج دیں اور پھر فرما دیں کہ دیکھو یہ نمونہ ہے, تو کوئی بات اس نمونے کے خلاف نہیں ہونا چاہیے, بلکہ بالکل نمونے کے موافق بننے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے, پھر کیا وجہ ہے کہ نماز اور روزہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہو اور دوسری باتیں حامان اور فرعون کے مطابق ہوں؟ اور حکیم الامت رحمۃ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ کلام پاک میں اور حدیث شریف میں اس کے بھی بتائے گئے ہیں آداب کے, لوگوں سے باتیں کیسے کریں, لوگوں کو سمجھائیں کیسے, مخالف ہو تو اس کو کس طرح سے شفقت سمجھایا جائے. تو اس میں فرما رہے ہیں کہ یہ آیت جو پڑھی گئی اس آیت میں یہودی مخاطب ہیں, اور چنانچہ ان کو یہی کہا گیا کہ اگر تم حق پر ہو اور آخرت تمہارے لیے ہے, موت کی تمنا کرو, کیونکہ موت جو ہے وہ تو آخرت کی نعمتوں میں داخل ہونے کا ایک ذریعہ ہے, اس لیے اگر تم اپنے کو واقعی حق پر سمجھتے ہو تو کرو موت کی تمنا. چنانچہ اس امتحان میں یہود ناکام رہے اور ان کے سکوت سے میدان خالی ہو گیا, اور جن کو وہ بہکاتے تھے وہ بھی پسپا ہو گئے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ عام کا خوب موقع ملا اس کے بعد. چنانچہ اس مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے, یعنی وہ موت کی تمنا ہرگز نہ کر سکیں گے, اور اس کی علت بتائی ہے. اس کی علت یہ ہے کہ بما قدمت ایدیہم, یعنی جو کچھ انہوں نے کیا ہے, وہ جو کچھ بھیجا ہے, جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے, اس سے وہ ڈرتے ہیں. وہ اپنی زندگی میں انہوں نے برے کام کیے ہیں اور مشاغل کو بڑھا رکھا ہے, اس کی وجہ سے وہ موت کی تمنا نہ کر سکے. بس غور کرنے سے معلوم ہو گیا کہ موت کی تمنا نہ کرنے کا سبب کیا ہے, یعنی حق تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر موت کی تمنا نہیں کر سکتا کوئی تو اس کا سبب تو, وہ تو یہود سے خطاب تھا, لیکن اس کے ہی ضمن میں یہ بات حق تعالیٰ نے فرما دی کہ موت کی تمنا نہ کرنے کا سبب بدامالی ہے. بس کلام پاک یہ بتلاتا ہے کہ موت کی عدم تمنا کا سبب اعمال سیئہ ہیں, یعنی گناہ ہیں. معاصی, گناہ اور موت کی تمنا دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. جب اعمال سیئہ ہوں گے تو موت سے انس نہ ہوگا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جیسے اعمال سیئہ میں اور گناہ میں یہ اثر ہے کہ انسان موت سے نفرت کرتا ہے اور اس کو توحش ہوتا ہے, اسی طرح اعمال صالحہ میں یہ اثر ہے کہ موت سے وحشت ختم ہوتی چلی جاتی ہے. چنانچہ اس آیت سے ایک حکم تو نصاً ثابت ہو گیا, یعنی جو بالکل ثابت ہے صاف آیت سے, اور وہ یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے موت سے نفرت و وحشت ہوتی ہے. اور دوسرا اس سے استنباط کر کے ثابت ہوا کہ اعمال صالحہ سے موت کی تمنا اور خواہش پیدا ہوتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم لوگ موت کو سمجھتے کیسا ہیں. ذرا اپنے قلوب کو ٹٹول لیں اور دیکھیں کہ ہم میں موت سے نفرت پائی جاتی ہے یا موت کی تمنا ہے دل میں. اور یہ وسوسہ نہ ہو کہ یہ آیت جو ہے اس کے میں خطاب ہم کو نہیں, بلکہ یہ تو یہود کو خطاب تھا تو ہم کیوں فکر میں پڑے. سو سمجھ لینا چاہیے کہ گو خطاب خاص ہے مگر مضمون جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس آیت میں وہ عام ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ دوسروں کی حکایت فرما کر ہماری تنبیہ فرماتے ہیں, کیونکہ یہ کلام پاک جو ہے یہ یہودی نہیں پڑھتے, کلام پاک مسلمانوں کے پڑھنے کے لیے نازل کیا گیا ہے. مسلمان پڑھیں گے یہ آیت اور اس سے سبق لیں گے, اور دوسروں کے واقعات اللہ تعالیٰ ہم کو بتلا کر ہمیں یہ خبر دیتے ہیں کہ دیکھو تم اس سے بچو, کیونکہ دیکھو یہ اتنی بری بات ہے. بس یہ ہماری رعایت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اللہ تعالیٰ کو ہمارے ساتھ منظور ہے. پس آیت مذکورہ میں یہود کو خطاب اور تنبیہ ہے, مگر تعلیم ہماری ہے مسلمانوں کے لیے, بلکہ انسان خود اپنی حالت پر خوب مطلع ہوگا. چنانچہ ارشاد ہوا اس آیت سے پہلے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم ہی ہو اللہ کے ولی, تم ہی اللہ کے اولیاء میں سے ہو, تو تم تمنا کر. قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم بلا شرکت غیر اللہ تعالیٰ کے مقبولین میں ہو, تو جب یہ حالت ہے تو پھر کرو تمنا موت کی. تو اب اپنا جائزہ خود سمجھ لیں کہ بڑا اگر کبھی وہم آ جائے کہ ہم بڑے بزرگ ہیں اور بڑے ولی ہو گئے ہیں چند تسبیحیں پڑھ کر یا بزرگوں سے تعلق کر کے, تو کرو موت کی تمنا, دیکھو کر سکتے ہو. اور اس پر مزید نفاق کہ اپنے کو عالم و فاضل سمجھ کر گنہگار اور خاکسار لکھتے ہیں, یعنی سمجھتے تو اپنے کو اچھا ہیں لیکن لکھتے ہیں اپنے کو اور کہتے ہیں گنہگار. آج کل کے بزرگوں کی بھی یہی حالت ہے کہ گردن جھکا کر بیٹھ گئے, بزرگوں کی سی باتیں کرنے لگے اور لوگوں میں عقیدت پیدا کر کے خود کو بزرگ خیال کرنے لگے. تو لوگوں میں عقیدت تو خود پیدا کی, پھر خود کو بزرگ خیال کرنے لگے, اور ان کو اپنے بزرگ ہونے کا استدلال بھی نظر آنے لگا کہ لوگ ہم کو جو کچھ سمجھتے ہیں, لوگ ہم کو جو کچھ سمجھ رہے ہیں بزرگ, تو آخر کوئی تو بات ہوگی تبھی تو سمجھ رہے ہیں. حالانکہ اس قسم کی عقیدت اپنے ہی بیان کیے ہوئے فضائل سے پیدا ہوئی تھی, یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ عبادت کرے اور پھر اپنے کو قصوروار سمجھے, گناہ سے بچے اور پھر اپنے کو قصوروار اور گنہگار سمجھے, اور اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار رہے. من نہ گویم کہ طاعتم بپذیر قل میں اف بر گناہ ہم کش. میں یا اللہ یہ نہیں کہتا کہ آپ میری نیکی کو قبول فرما لیجئے, بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ بس میرے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دی. بس گناہ کا اعلان کوئی ناز کی بات نہیں, بلکہ نیکی کر کے اپنے کو تقصیر وار سمجھنا اور اپنے گناہ کی معافی کے لیے توبہ کرنا, یہ ہے کمال خوبی کی بات. غرض کمال خشیت یہ ہے, یعنی کمال دین حاصل کرے, سنت کا پابند ہو. جیسا ابھی آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی تو اصل ہے, جان بوجھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا عذر کسی طریقے کو چھوڑ دینا, یہ تو خشیت کے خلاف ہے. اور اس کو حاصل کرو اور پھر خوف زدہ رہو. خوف کا لطف در حقیقت اسی وقت ہے جبکہ طاعت بھی ہو. طاعت کے خوف میں ایک نور ہوتا ہے, اس میں سکون اور عظمت اللہ تعالیٰ کی عظمت کا غلبہ ہوگا, اس سے لذت اور لطف اور نور پیدا ہو جاتا ہے. بڑا افسوس تو یہ ہے کہ ہم اس کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہوں. کیا ہم اس پر قادر نہیں ہیں؟ مثلا نماز, کہ نماز میں اپنے قلب کو خدا کی طرف متوجہ رکھنا واجب ہے, اور دوسرے کا خیال قصدن پیدا نہ کریں. اگر ہم چاہیں اور کوشش کریں تو ایسا ضرور کر سکتے ہیں, لیکن باوجود قادر ہونے کے کبھی ہم نے کوشش بھی نہیں کی, اور یہی وہ قصور ہے جو حسنات کو مکروہات بنا رہا ہے. مثلا نمازی ہے کہ اس میں قصدن کوئی دوسرا خیال نہیں لانا چاہیے, اگر بلا قصد کوئی خیال آ جائے تو خیر, لیکن کیا آپ کے پاس کوئی ایسی نماز ہے جس میں کوئی دوسرا خیال آپ نے قصدن نہ لایا ہو؟ میں کہتا ہوں عمر بھر میں شاید ہی کوئی نماز ایسی. بس جب ہمارے طاعات اور افعال کی یہ حالت ہے کہ نماز جیسی چیز میں بھی ہم نے خشوع کو حاصل کرنے کی کوشش پوری نہیں کی, تو ہم کو باوجود اعمال صالحہ کے بھی ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. طاعت کر کے ڈرنا ان لوگوں کا طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں. یہ قصہ لکھا ہے, قصہ یہ ہے کہ محمود غزنوی بادشاہ تھا, اس کا ایک غلام تھا, اس غلام کا نام ایاز تھا. تو سارے وزیر جو ہے بہت اس سے حسد کرتے تھے کہ بادشاہ ایک غلام کو جس کا نام ایاز ہے اتنا مانتا کیوں, ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا ہے, ہر کام میں مشورہ لیتا ہے, اور ہم بڑے بڑے وزیر ہیں اور ہم کو ہماری اتنی قدر بادشاہ کے دل میں نہیں ہے. تو بادشاہ نے امتحان لینے کے لیے ایک مرتبہ یہ کیا کہ دربار میں سب بیٹھے ہوئے تھے اور ایاز بھی بیٹھا ہوا تھا, تو اس نے کہا کہ جاؤ جو سب سے بڑا ہیرا ہے ہماری حکومت کا وہ لے کے آؤ. تو جناب وہ خزانے میں وہ شخص گیا جو اس کا تھا ذمہ دار, وہ جو سب سے بڑا ہیرا تھا وہ لے کے آؤ. اب اندازہ کیجیے, ہیرے بہت بڑا ہیرا ہو تو اس کی قیمت کروڑا کروڑ ہوتی ہے دو حساب. تو جناب وہ ہیرا لایا گیا, ہیرا جب لایا گیا تو بادشاہ نے وزیر کو طرف رخ کیا اور کہا کہ اس کو توڑ دو. تو وزیر سمجھے کہ بادشاہ کسی وجہ سے ناراض ہو گیا ہے, اس غصے میں ہے. تو جو ایک وزیر ہے پھر ایک وزیر کو کہا کہ تم توڑو. جی حضور معافی چاہتا ہوں, ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا, مجھے معاف کر دی. دوسرے وزیر کو بولا جی جان بخشی چاہتا ہوں, معافی چاہتا ہوں. ہر ایک یہی کہتا رہا. آخر ایاز کا نمبر آیا, توڑو اس کو. اس نے اٹھا کے ہتھوڑا توڑ دیا. اب جو توڑ دیا تو بادشاہ بہت غضبناک ہوا, بہت غضبناک. ایاز تم نے یہ کیا کیا, ہمارے شاہی خزانے کا اتنا بڑا نقصان تم نے کر دیا, تم کو عقل نہیں تھی, یہ اتنے سارے وزیر کسی نے نہیں کیا, تم نے اٹھا کے یوں توڑ دیا پورا. اب محمود ایاز, جی حضور غلطی, وہ ہاتھ جوڑے کھڑا ہو گیا, جی حضور غلطی, نہیں تم نے بہت بڑی غلطی کی. بڑا جلاد کو بلا دیا گیا, سر اس کی گردن اڑا دو, اس کو کچھ وہ نہیں ہے, اتنا بڑا نقصان ہمارا کر دیا, ذرا نہیں سوچا اس نے, حضور غلطی ہوئی, مسلسل کہہ جا رہا. بادشاہ نے کہا اچھا یہ بتاؤ غلطی ہوئی کیوں, کیوں غلطی ہوئی, غلطی ہوئی تو غلطی ہوئی کیوں؟ ریاض نے کہا کہ حضور ایک طرف آپ کا حکم تھا اور ایک طرف یہ ہیرا تھا, میں نے یہ سوچا کہ میں کس کو توڑوں, آپ کے حکم کو توڑوں یا اس ہیرے کو توڑوں. مجھے آپ کا حکم زیادہ قیمتی نظر آیا, اس لیے میں نے آپ کے حکم کو نہیں توڑا, ہیرے کو توڑ دیا. بادشاہ نے اٹھ کر ایاز کو گلے لگایا اور وزیروں کو کہا یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں اس سے محبت زیادہ کرتا ہوں. اے اللہ سے محبت کرنے والے مومنین, والذین آمنوا اشد حبا للہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور اللہ کے حکموں کو توڑتے ہو. ایک ایاز غلام بادشاہ کے حکم کی خاطر کسی پرواہ کچھ بھی پرواہ نہیں کی, اتنے بڑے ہیرے کو توڑ دیا. تم دن رات اللہ کے حکموں کو توڑتے ہو, سوچنے کی بات ہے. ہم کہاں ہیں؟ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ اطاعت اور فرمانبرداری کی حالت میں خوف کرنا محبت کا مقتضا ہے, کہ خطا ہونے پر تو قصور کا اقرار ہی کرے مگر خطا ہو نہ ہونے کی حالت میں بھی خوف کرے اور پھر بھی اقرار خطا کرے. یہ ہے اسی لیے شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 63 حج کے بعد آخری حج تھا, ملتزم پہ لپٹے ہوئے اور کہہ رہے ہیں یہی شعر جو بھی پڑھا گیا کہ یا اللہ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ میری طاعت کو قبول کر لیجئے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ میرے گناہوں پہ معافی کا قلم پھینک. مجھے ایک بزرگ نے ایک قصہ بتایا, بادشاہ کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, بادشاہ تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرنے مدینہ منورہ جا رہا تھا. جب وہ مدینہ منورہ کے بالکل قریب پہنچا اور سب کو ٹھہرا دیا اس اور کہا کہ ایک فقیر کو تلاش کر, ایک فقیر کو تلاش کر. فقیر کو تلاش کر کے لایا گیا اور کہا کہ اس کو کہو کہ میرے کپڑے یہ لے لے اور میں اس کے کپڑے مجھے لے. اس کے میلے کچیلے پھٹے پرانے کپڑے بادشاہ نے لے لیے اور اس کو بادشاہ نے اپنا کپڑا لیا اور بادشاہ نے وہ کپڑا پہن لیا اور کہا کہ دیکھو میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال دو اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا دو. اور اس حال میں ننگے پیر کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑی ہوئی ہیں, ایک فقیر کے چیتڑے پہنے ہوا ہے, دونوں ہاتھ جوڑ کر چلا جا رہا ہے, یا رسول اللہ آپ کا مجرم چلا رہا ہے, آپ کا مجرم چلا رہا ہے, آپ کا مجرم چلا رہا ہے. دعویٰ تو بہت آسان ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ, تم کہتے ہو کہ تم کو اللہ سے محبت ہے, فاتبعونی, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ کیا چیز ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی جو تمہیں معلوم نہیں, یہ بتاؤ کون سی کمی کی گئی ہے؟ من جانب اللہ اتنا بڑا انعام کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی, ساری حیات طیبہ, ساری سنتیں آج بھی کوئی مسلمان معلوم کرنا چاہے بآسانی معلوم کر سکتے, بتانے والے موجود ہیں, کتابیں موجود ہیں, سب کچھ موجود ہے, کیوں ان کی مخالفت کے اوپر کے در پہ ہو؟ لیکن جب ہم اپنے کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم باوجود ہے کہ ہر وقت خطا کار ہیں, لیکن خطا کار ہونے پر بھی ہم اقرار جرم نہیں کرتے. خدا کے لیے تم اپنے قلوب کو ٹٹول کر تو دیکھو کہ ہم کہاں تک افعال و اعمال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں. جب ہمیں اپنی حالت پر نظر ڈالنے کا موقع ملے گا تو معلوم ہوگا کہ ہم کیا ہیں, اور واضح ہو جائے گا کہ قلب کسی وقت گناہ سے خالی نہیں. غصہ آتا غصہ کر بیٹھتے, غصہ حرام ہے, معلوم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا ہے لا تغضب. دعویٰ تو بہت بڑا بڑا ہے. ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہمارے استغفار تک کی یہ کیفیت ہے کہ ہمارا استغفار کرنا بھی محتاج استغفار ہے. اس استغفار میں بھی استغفار ہونا چاہیے, کیا چنانچہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو استغفار کرتے ہیں وہ بھی استغفار بھی کثیر مزید استغفار کا محتاج ہے. بے خیالی میں کرتے ہیں, استغفر اللہ پڑھ لیا. اس میں ایک لطیفہ, لیکن کوئی عورت آ گئی بے پردہ تو اپنی داڑھی واڑی کے ساتھ فرما رہے استغفر اللہ استغفر اللہ. میں نے کہا کہ اچھا گناہ تو عورت کر رہی ہے, آپ کون سا گناہ کر رہے ہیں جو استغفر اللہ پڑھے جا رہے ہیں؟ دیکھا ہے آپ نے یقین کوئی گناہ کیا تبھی تو استغفر اللہ پڑھ رہے. کسی نے خوب کہا ہے سبھا بر کف توبہ بر لب دل پر ذوق گناہ, ہاتھ میں تسبیح ہے زبان پر توبہ توبہ ہے اور دل گناہ کے ذوق سے بھرا ہوا ہے. معصیت را خند می آید بر استغفار ما, میرے استغفار پر معصیت ہنستی ہے, گناہ ہنستا ہے. فرماتے ہیں کہ نیک آدمی ہر وقت اس بات کی خواہش کرے گا کہ جلد اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضری ہو جائے کہ میں لطف دیدار حاصل کروں, اور بد اعمال آدمی گھبرائے گا اور چاہے گا کہ جو دن مزید مل جائے غنیمت ہے. یہ سبب ہے فرق کا درمیان تمنائے موت اور اس کی عدم خواہش کے. ایک مثال فرماتے ہیں, اپنے شیخ کے بارے میں فرما رہے ہیں, حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی مرحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ایک طوطا پنجرے میں بند ہے اور باغ کے ایک درخت میں بندھا ہوا ہے, اور درخت پر دوسرے طوطے دوڑ رہے ہیں, اڑ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں, اور یہ طوطا جو پنجرے میں بند ہے وہ یہ چاہے گا کہ یہ پنجرہ ٹوٹ جائے اور میں ان طوطوں میں مل جاؤں, اور ایک اور طوطا پنجرے میں بند ہے, اس کے گرد گرد بلیوں کا ہجوم ہے, تو وہ یہی سوچے گا کہ میں اسی قید میں بہتر ہوں کہ بلیوں سے محفوظ ہوں. اسی طرح انسان کا بدن گویا ایک پنجرہ ہے, اس کے ٹوٹنے کی ہر شخص تمنا نہیں کر سکتا. جو لوگ نیک ہیں وہ البتہ یہ خواہش کریں گے کہ جلد یہ پنجرہ ٹوٹ جائے اور روح نکل کر اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ جائے. ایسے لوگ تمنائے موت کریں گے, اور جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں وہ ہرگز ایسی تمنا نہیں کر سکتے, بلکہ وہ موت سے گھبرائیں گے اور ڈریں گے. یہی مطلب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, دنیا مومن کے لیے بن منزلہ جیل کے ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. وہ طوطا جس کے اوپر بلیوں کا ہجوم ہے وہ اپنے پنجرے کو جنت خیال کرتا ہے کہ وہ باغ میں لٹکا ہوا پنجرہ جیسے جنت ہو, اور جس کے گرد دوسرے طوطوں کا ہجوم ہے وہ اس سے نکلنا چاہتا ہے, اس کو قید سمجھتا ہے. نافرمان دنیا پرست کو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہاں سے جانے میں بیوی بچے چھوٹ جائیں گے, دوست اور احباب سے علیحدگی ہو جائے گی. یہ خیال اس کو موت سے وحشت پیدا کرتا ہے, اور بعض لوگوں کو یہ خیال کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا, بیوی کا کیا ہوگا. ارے تم رزاق ہو کیا؟ تمہارے دماغ میں خناس ہے, تم رزاق ہو؟ رزاق تو اللہ تعالیٰ. جو لوگ اعمال صالحہ رکھتے ہیں وہ خیال کرتے ہیں کہ اگر دنیا کہ بیوی بچے چھوٹ گئے تو اس سے بہتر چیز آخرت میں مل جائے گی. فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ایک چیز ہے سمجھنے کی, کہ موت سے ایک کراہت طبعی ہے اور ایک کراہت عقلی ہے. تو جو مطلوب ہے کہ کراہت نہ ہو وہ اصل میں کراہت عقلی ہے, یعنی قصدن یوں سوچے کہ موت ہی مجھے محبوب ہے اور عقلن یہی سمجھے. اور کراہت طبعی یہ تو فطری چیز ہے, کراہت طبعی فطری چیز ہے, ورنہ تو آدمی گاڑی کے سامنے آ کے بیٹھ جائے گا, ڈرتا نہیں. وہ خوف تو ضروری ہے, خوف تو جان بچاتا ہے, تو وہ کراہت طبعی میں حرج نہیں ہے, اچھے سے سمجھ لیجیے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث, ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خدا کو محبوب رکھتا ہے خدا اس کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے, اور جو اس کے ملنے کو ناگوار سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ملنے کو محبوب نہیں رکھتا. تو اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کلنا یکرہ الموت, یعنی ہم میں سے تو ہر شخص موت سے نفرت رکھتا ہے. تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عین وقت موت کے وقت کا ذکر ہے اس میں کہ اس وقت مومن کو بشارت ملتی ہے, اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی لقا کا مشتاق ہو جاتا ہے, اور گناہگار اس وقت کراہت کرتا ہے کیونکہ اس کے سامنے تو عذاب ہو جاتا ہے. اور تو اور جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ ہم سب نفرت کرتے ہیں, وہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ ملومت رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ کراہت طبعی کے بارے میں ہے, کراہت عقلی کے بارے میں نہیں ہے, کیونکہ موت کے وقت تو کراہت عقلی ہوگی تو اس کو پھر تو نہیں پیدا ہوگی, کراہت عقلی نہیں ہونی چاہیے. یہ ہونا چاہیے کہ نہ ہمارے لیے تو یہی اچھا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچ جائیں, اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے. لیکن بہرحال مرنے کے وقت مومن کی یہ کراہت جو طبعی ہے وہ بھی ظاہر ہو جاتی ہے. تو سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ کراہت عقلی ہے ایک چیز اور ایک کراہت طبعی ہے. کراہت عقلی تو ہرگز نہیں ہونی چاہیے, ہر وقت عقل یہی کہے کہ نہیں میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں, یہی صحیح, یہی عقل کی بات ہے. اور کراہت طبعی اگر ہے تو موت کے وقت اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیں گے ان لوگوں کے لیے جن کو کراہت عقلی نہیں ہوگی. یہ سمجھ لیجیے, جن کو کراہت عقلی ہوگی ان کی کراہت طبعی موت کے وقت بھی نہیں جائے. تو یہ مقبولین کی حالت یہی ہوتی ہے کہ عین موت کے وقت کراہت طبعی ختم ہو جاتی ہے, وہ مشتاق ہو جاتے ہیں, ان کی حالت موت کے وقت دیکھی تو صاف پتہ چلتا ہے. چنانچہ ایک قصہ لکھا ہے, ایک نو عمر طالب علم تھے, نو عمر تھے, مدرسے میں پڑھا کرتے تھے, قصبے میں تعاون ہو گیا, سب لوگ بھاگنے لگے, بہت سے طالب علم بھی چلے گئے. وہ طالب علم جانے لگے اور اپنے آنے والوں کی آنے کی اطلاع گھر والوں کو بھی کر دی اور گاڑی بھی کرایے پر کر لی. ایسے وقت میں ظاہر ہے کہ وطن جانے کا ان کو کتنا اشتیاق ہوگا. اسی تیاری میں انہیں تعاون کا بخار آ گیا. لوگوں نے انہیں سمجھایا اور تسکین دی کہ دیکھو گھبرانا مت, آرام ہو جائے گا, ٹھیک ہو جاؤ گے. طالب علم نے کہا کہ تم اب ایسا مت کہو, اب تو خدا تعالیٰ سے ملنے کو جی چاہتا ہے. یہ طالب علم مجاہدے وغیرہ سے خالی تھے لیکن نیک تھے. موت کے وقت خدا تعالیٰ سے ملاقات ہونے کا شوق غالب ہو گیا اور کراہت طبعی ختم ہو گئی. اور اس قدر شوق غالب ہوا کہ جو لوگ تسکین دینے کی باتیں کرتے تھے وہ بھی ان کو بری لگنے لگ گئی. آخر بیچارے کا انتقال ہو گیا اور ان کا اسباب مکان روانہ کرنے کی تجویز ہوئی کہ اب جو سامان ہے ان کے گھر وطن بھیج دو. ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ طالب علم اس سے یہ کہہ رہا ہے, دیکھو فلاں چیز میں سامان میں رکھنا بھول گیا تھا, فلاں طاق میں رکھی ہے, اسے بھی اسباب میں باندھ دینا. چنانچہ ڈھونڈا گیا تو واقعی وہی ہوا, وہی چیز مل گئی. فرماتے ہیں کہ مجھے ان کے جنازے پر نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا. اللہ اکبر جنازے پر ایسی رونق تھی کہ بے ساختہ دل کھینچا کرتا تھا اور جی چاہتا تھا کہ کاش یہ جنازہ ہمارا ہوتا. یہ دلکشی ہوتی ہے موت کی تمنا کرنے والوں اور اعمال صالحہ رکھنے والوں میں. غرض موت کے وقت کراہت طبعی جو موت سے ہوتی ہے مومن کو وہ بھی جاتی رہتی ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ کوئی شخص مرنے نہ پاوے مگر خدا کے ساتھ نیک گمان رکھ کر. محققین نے کہا ہے کہ مراد اس سے یہ ہے کہ اعمال صالحہ کے ساتھ مرنا چاہیے, یہی نیک گمان ہے, کیونکہ اعمال صالحہ کا خاصہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ سے حسن ظن غالب ہو جاتا ہے, اور حسن ظن کا خاصہ ہے کہ اس میں شوق پیدا ہو جاتا ہے. اسی طرح اعمال صالحہ کا خاصہ یہ ہے کہ اس کو خدا سے کی محبت ہو جاتی ہے, خدا سے ملنے کا شوق ہو جاتا ہے. اور محبت عجیب چیز ہے, دنیا میں جو کچھ نظر آتا ہے یہ سب محبت ہی کا ثمرہ ہے. حتیٰ کہ اگر محبت میں احتمال کسی قدر کلفت کا بھی ہو مگر غلبہ محبت میں وہ احتمال شوق کو کم نہیں کرتا. مثلا اگر کوئی شخص کہے کہ جب محبوب کے پاس تم جاؤ گے تو پہلے دو جوتیاں پڑیں گی پھر اس کی نظر عنایت ہوگی, تو وہ کہے گا ٹھیک ہے ہمیں گوارا ہے. غرض ایسے احتمال میں تکلیف کے بعد فضل و راحت ہوگی, شوق غالب ہوگا. پس مومن کامل کو اگرچہ دوزخ میں جانے کا احتمال ہی ہو لیکن وہ محبت کی حالت میں اس کو بھی گوارا کر لے کہ بہرحال نپٹ کے تو پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی اور یہاں کے آرام سے وہاں کی اس تکلیف کو وہ زیادہ پسند کر لے گا. ان مثالوں کے سن لینے سے تو اب کوئی شبہ نہیں رہا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آخرت دنیا سے ہر حال میں بہتر ہے چاہے گنہگار. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ مرنا فی نفس سے ہی کوئی خوف کی چیز نہیں, مگر یہ اس وقت حاصل ہوگا جب اعمال اچھے ہوں گے, کیونکہ اچھے اعمال ہونے کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو موت کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے, اور گناہ کا خاصہ نفرت و وحشت ہے. خود کلام پاک بھی اسی امر کو واضح کرتا ہے کہ موت سے عقلن ڈرنا نامقبولیت کی دلیل ہے اور موت کی رغبت مطلوب ہے, اور ہماری یہ حالت ہمارے اعمال سے پیدا ہو سکے گی. بس اعمال صالحہ میں کوشش کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیے. اللہ تعالیٰ توفیق.